جہاد کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی دستاویزات پڑھیں، ان کے فتاوی کا مطالعہ کریں، تو وہ سورہ توبہ کی اسی آیت کو زیر بحث لاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بچوں کے لیے نصاب بنایا گیا تو اس میں بھی خاص طور پر اس سورہ کو رکھا گیا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین چونکہ تعلقات کو اصلاً یہی سورہ بیان کرتی ہے، تو اس وجہ سے بچپن ہی سے لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ جیسے ہی وہ دنیا میں قدم رکھیں گے تو ان کو تمام مشرکین کے گلے کاٹ دیں گے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ ایک پس منظر کو جب آپ بالکل درست طریقے سے نہیں جانتے تو اس کے نتیجے میں کتنے معاملات اس طریقے سے دوسری صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی ایک پیغمبر ہے اور اس پیغمبر نے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے مخاطبین کے ساتھ گفتگو شروع کی ہے، اس نے ایک خاص جگہ سے بات شروع کرنی ہے، ایک خاص جگہ تک پہنچانی ہے۔ یہ ساری کی ساری رودات قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس قرآن مجید کے اس پہلو کو اگر اچھی طرح ہم سمجھ لیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد وہ کتنے معاملات ہیں جو موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے بڑی حد تک خفت کا باعث بنے ہوئے ہیں اور جن میں صحیح نقطہ نظر کو سمجھنے اور سمجھانے میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں، وہ بہت آسانی کے ساتھ وہ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ارتداد کی سزا کا قانون ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو عام ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اس کو موت کی سزا دے دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب ہم اپنے تہذیبی غلبے میں کھڑے تھے تو شاید کوئی بڑے سوالات پیدا نہیں کرتی تھی، لیکن موجودہ زمانے میں اس میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھا، کیا اس دنیا کے اندر انسان کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ جو دین چاہے اختیار کر لے؟ کیا ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ دین کو اختیار کر لے گا تو پھر اس کے لیے غور و خوض کا دروازہ بند کر دینا لازم ہو جائے گا؟ کیا دنیا ہی میں جزا و سزا کا حق انسانوں کو دے دیا گیا ہے؟ ایسے بہت سے سوالات جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو اسی سارے پس منظر میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کا کوئی تعلق در حقیقت مسلمانوں کے موجودہ معاشرے، موجودہ حکمرانوں، موجودہ عدالتوں یا ان کے موجودہ افراد کے ساتھ نہیں ہے، اور بالکل دوسری نوعیت سے ہمارے سامنے بعض حقائق نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ اس کے اندر اس کو رکھ کے پہلے دیکھا جائے گا اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پیغام کا آفاقی پہلو کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جو وہاں سے اٹھ کر پھر ہم تک پہنچتی ہے اور آ کر پھر ہمارے پورے زندگی کے احوال کا احاطہ کر لیتی ہے۔ قرآن کی اس نوعیت کو جاننے کے بعد اب ایک اور پہلو جو قرآن مجید کا ہمارے سامنے آتا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے اس کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی، تو پورا کا پورا قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، دین کی آخری کتاب ہے۔ یعنی یہ صورتحال نہیں ہے کہ قرآن سے دین شروع ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہم کو کہ میں نے اپنی ہدایت فطرت میں رکھی، پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو دینا شروع کی، پھر پے در پے انبیاء آئے، پھر میں نے کتابیں نازل کیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان پر قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید گویا دین کی آخری کتاب کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ جب وہ دین کی آخری کتاب ہے تو آپ دیکھیے اس کے کچھ فطری نتائج نکلتے ہیں۔ جو دین پہلے سے موجود ہے، اس کے مخاطبین اس سے واقف ہیں، اس پر عمل پیرا ہیں، اس کو جانتے ہیں، وہ اس کی تفصیل نہیں کرے گا، یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ آج اگر مثال کے طور پر یہاں اللہ کی کوئی کتاب نازل ہوتی ہے تو وہ یہ لوگوں کو نہیں بتائے گی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کو یہ نہیں بتائے گی کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، لوگوں کو یہ نہیں بتائے گی کہ حج کرنے کے مناسک کیا ہے، وہ اس ساری چیزوں کے معاملے میں صرف اتنی مداخلت کرے گی جہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، کسی بات کو سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی ہے یا اپنی طرف سے کوئی چیز ان میں داخل کر دی ہے، صرف وہاں مداخلت کرے گی۔ یہ بڑا فطری نتیجہ ہے اس کا۔ اب اگر آپ قرآن مجید کو ابتدا سمجھ کے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس حیرت انگیز صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا نماز کا اہتمام کرو، تفصیلات نہیں بتائے گا، وہ یہ کہے گا کہ حج میں یہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں لیکن بحثیت مجموعی حج کے مناسک پر کوئی گفتگو نہیں کرے گا، وہ زکوٰۃ کے معاملے میں جگہ جگہ تاکید کرے گا لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائے گا۔ تو آپ اگر اس کو پہلی کتاب سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آج پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتانا شروع کیا ہے کہ یہ میرا دین ہے، اس میں تمہیں یہ احکام دیے گئے ہیں، ان پر تم نے عمل پیرا ہونا ہے، تو نوعیت بالکل اور ہوگی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن مجید ایک خاص پس منظر میں کھڑا ہے، اس میں پہلے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور صدیوں سے دے رہے ہیں، اس میں کہیں کہیں غلطی ہو گئی ہے، کسی جگہ کوئی بدعت انہوں نے داخل کر دی ہے، اور اب قرآن مجید صرف اس کی اصلاح کر رہا ہے یا اس عمل کو جاری رکھنے کی تاکید کر رہا ہے. جس طرح کہ اب ہمارا ایک عالم گفتگو کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرو، یہ ضروری نہیں کہ ہر موقع کے اوپر وہ نماز کی تفصیلات بیان کریں، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب دے دیتا ہے، اگر کسی جگہ کوئی غلطی ہے تو اس کے بارے میں متنبہ کر دیتا ہے. تو قرآن مجید کو جب اس پس منظر میں دیکھا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ان احکام کو اس اجمال کے ساتھ، اس اختصار کے ساتھ دینے کی وجہ کیا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دیکھیے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے موجودہ زمانے میں یہ کیا کہ قرآن مجید کو موضوع بنا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ نماز کیسے پڑھی جائے، قرآن مجید کو ماخذ بنا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، اور پھر جب قرآن مجید نے ان کی رہنمائی کرنے سے انکار کر دیا، اور انکار کرنا ہی چاہیے تھا، تو اتنا انتشار پیدا ہوا اور ایسی ایسی آراء سامنے آئیں کہ مسلمانوں کے مجموعی عمل نے ان کی کم و بیش تردید کر کے ان کو اٹھا کر پھینک دیا، وہ جگہ نہیں پا سکی، لیکن لوگوں کے سامنے کچھ سوالات پیدا کر کے ختم ہو گئی. تو قرآن مجید کا یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ ایک طرف وہ پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے اور دوسری جانب خدا کی آخری کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک انسانوں کو جو ہدایت دی ہے وہ اس ہدایت کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے جو آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور پہلی مرتبہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے. چنانچہ قانون میں جگہ جگہ وہ تورات کا حوالہ دے دے گی، وہ انجیل کا حوالہ دے دے گی، وہ آپ کو قدیم انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ سا بیان کر کے اشارہ کر دے گی. اور اگر آپ اس کے پس منظر سے پوری طرح واقف نہیں ہیں تو یہ خیال کریں گے کہ بات کی تفصیل نہیں ہوئی، درحال کہ اس کے نزدیک بالکل مفصل ہوتی. قرآن مجید کے اس موضوع کو اور پھر اس کے بعد اس کی تاریخی حیثیت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر اس کے بعد ہم اس مقام پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کتاب جس طریقے سے ہم کو ملی ہے اس کی کیا تاریخ بنتی. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی، اور چونکہ ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے اس لیے ظاہر ہے کہ جب نازل ہوئی ہے تو اس موقع کے اوپر حالات کے لحاظ سے، مخاطبین کے لحاظ سے مختلف خطبات نازل کیے گئے ہیں. قرآن مجید کی ساری صورتوں کی نوعیت کم و بیش یہی ہے، اسی طریقے سے وہ نازل ہوئی ہے. اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے تاریخی روایات سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اس کو بہت اہتمام سے لکھواتے تھے بلکہ یہ بات بھی بتا دیتے تھے کہ اب اس کی آخری ترتیب کے لحاظ سے اس کو کس جگہ رکھنا ہے، قرآن کا یہ حصہ کہاں ہوگا، یہ سورہ کہاں ہوگی. یہ کام ایک تدریج کے ساتھ حضور کی زندگی میں ہوتا رہا. آخری سال میں جب قرآن مجید پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور اس کو ایک نئی ترتیب دے دی گئی، یہ ترتیب وہ نہیں ہے جس پر قرآن نازل ہوا تھا، ایک نئی ترتیب اس کو دے دی گئی. جب یہ نئی ترتیب قرآن مجید کو دی گئی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جبریل امین دو مرتبہ رمضان میں آئے اور انہوں نے پورا قرآن مجید اس طرح پڑھا کہ ایک مرتبہ سارا کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ترتیب سے جیسے کہ وہ ہمارے پاس ہے پڑھا اور حضور نے اس کو سنا، اور دوسری مرتبہ حضور نے وہ سارا کا سارا قرآن پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ اور جبریل امین نے اس کو سنا. اس بات کا پورا اہتمام کر لیا گیا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا رکھنا باقی نہ رہے. یہ پوری طرح ترتیب پا گیا، تحریری صورت میں بھی لکھوا کر رکھ لیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے،